یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر، السراج المنیر، الطاهر الطاهر، الدر الفاخر، البحر الزاخر، العلم الظاهر، المنصور المؤید، المصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔
اللہم صل علی محمد وآل محمد
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔
اللہم
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه۔ موضوع گفتگو: قرآن سیرت حسینی میں متجلی ہے اور حسین قرآن مجسم ہے۔ اہل بیت نے سب سے پہلے قرآن پر خود نہ عمل کیا، پھر دوسروں کو قرآن پر عمل کی طرف دعوت دی۔ اہل بیت خود اسوہ کامل تھے قرآن کے لیے، قرآن ان کے اعمال، ان کی سیرت کے لیے تشریح، اور ان کی سیرت قرآن کی تصدیق عملی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجسم ہو گیا ہے کربلا میں، قرآن زندہ ہو گیا ہے کربلا کے ذریعے، قرآن زندہ ہو گیا ہے اہل بیت کے ذریعے۔ امام نے اہل بصرہ کو جو خط لکھا، اس خط میں آپ نے یہی فرمایا: انی ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت رسولہ، فان السنہ قد امیتت و ان البدعہ قد احییت۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، بصرہ کے مسلمانوں کے نام پر خط لکھا، اس میں یہی فرمایا: میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا کی طرف اور سنت پیغمبر کی طرف، کیونکہ پیغمبر کی سنت نابود ہو گئی ہے۔ سنت عرض کیا؟ راہ و روش، یعنی پوری پیغمبر کی سیرت، گفتار، کردار سب پر مشتمل ہے۔ حتیٰ وہ قرآن جو پیغمبر نے لایا اس پر عمل ہوا، وہ بھی اس معنی میں سنت کہلاتے، راہ و روش پیغمبر، راہ و روش پیغمبر کا اہم حصہ خود قرآن تھا۔ سنت کے ایک معنی تو آپ کو معلوم ہے، مستحب کو سنت کہتے ہیں واجب کے مقابل میں۔ سنت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ قول پیغمبر، قول امام کو، قول معصوم کو آپ سنت کہتے ہیں۔ سنت قانون کو بھی کہتے ہیں، سنت راہ و رسم کو بھی کہتے ہیں، طور و طریقہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر سنت کا معنی راہ و روش سے پیغمبر، چاہے قرآن کے حوالے سے ہو، چاہے سنت کے حوالے سے ہو، وہ پورا دین راہ روش پیغمبر ہے، پورا اسلام سنت پیغمبر ہے، اس معنی کے مطابق۔ فإن السنة قد امیتت، کیونکہ فرمایا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کتاب خدا و سنت رسول کی طرف، بعد میں فرماتا سنت نابود کی گئی ہے، امیتا ماتس ہے، مار ڈالنا، ختم کرنا. وأن البدعة قد احیت، بدعتیں زندہ ہو گئی ہے. تو یہاں پر حسین نے دعوت دی اس وقت کہ میری مدد کو آؤ تاکہ تمہیں قرآن کی طرف لے جاؤں، معاشرے میں قرآن و سنت کو زندہ کروں. اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کتاب کی شکل میں تو موجود تھی، بلکہ پیغمبر کے زمانے سے زیادہ، کہیں زیادہ اس زمانے میں قرآن موجود تھا، نسخے بہت فراوان تھے، خوبصورت بھی لکھے جا رہے تھے. لیکن اصل زندہ ہونے کا معنی اس پر عمل کرنا ہے. یہ سب کے سب مقدمہ ہے قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے. اگر عمل نہ ہو تو چاہے یہ قرآن لوگوں کے گھروں میں ہو، چاہے مسجدوں میں ہو، چاہے نہ ہو، صرف لوح محفوظ پر ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت فرق پیدا ہوتا ہے جب اس پر عمل ہو جائے. تو یہاں پر عرض کیا امام نے اسی لیے کربلا کے میدان نزول قرآن بر عمل انسان، میدان تجلی قرآن، قرآن و عطرت مقام عمل میں ایک ہو جاتا ہے، کربلا میں ہمیشہ ایک ہو جاتا ہے، لیکن کربلا میں اتنی قربانیاں پیش کی کہ کوئی بھول نہیں سکتا، فراموش نہیں کر سکتا. لمحہ بے لمحہ، ہر حرکات، ہر سکنات کے موقع پر حسین نے قرآن کی آیت کی تلاوت کی. تو یہ کربلا کے میدان، یہاں پر مولا قرآن کی کچھ اور تعلیمات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. ایک، قرآن فرماتا ہے انسانوں کے گمراہی کے سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ لوگ غیر خدا کو خدا کی جگہ پر بٹھاتے ہیں، غیر خدا کی اطاعت کرتے ہیں، غیر خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. سر تسلیم خدا کے سامنے خم کرنا چاہیے، بندگی خدا کے سامنے کرنا چاہیے، خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے، کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم کرے، کسی اور کے سامنے بندگی اختیار کرے. یہ انسان کی نابودی کا آغاز ہے اور عین نابودی ہے. ان میں سے ایک دنیا ہے. قرآن فرماتے ہیں بہت سے لوگوں کی نگاہ میں دنیا کیا ہے، انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا سے کیا توقع رکھتے ہیں لوگ. انما الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی لعب ولہو، کھیل ہے، کھیل. سمجھتے دنیا میں ہمارا مقصد کھیل ہے، جس طرح چھوٹے بچے سمجھتے کھیلنے کے علاوہ میرے کوئی اور کام نہیں ہے. ولہو اور سرگرمی ہے، کھیل کھیل کے علاوہ بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں. چھوٹے بچے ابتدا میں صرف کھیلتے ہیں، پھر تھوڑے سے بڑے ہونے کے بعد سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں. آج کل چھوٹے بچوں کے لیے بھی سرگرمی ڈھونڈ نکالی ہے کارٹون کے شکل میں اور موبائل کی شکل میں. لیکن عام طور پر بشر ابتدا میں کم عمری میں صرف کھیلنا آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سرگرمیوں کے لطیفے سنتے ہیں، سناتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں، خلاصہ مختلف ذرائع سے سرگرمی اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں. وہ زینت، پھر زینت کرنا ہے، کس طرح سے زینت. آج کل دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، کس طریقے سے انسانوں کے پاکیزگی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شہوت انگیز مناظر کے ذریعے، زینتوں کے ذریعے. وہ زینت، پھر زینت کا مرحلہ، اپنے آپ کو بناتے ہیں. اپنے آپ کو معقول شکل میں بنانا صحیح ہے، خصوصاً حکم ہے مرد اپنی زوجہ کے لیے اپنے کو مزین کرے، عورت اپنی شوہر کے لیے. میدان میں اتنا بنا شنا کے نہیں جانا ہے، وہاں پر کام کی جگہ ہے، عشق بازی کی جگہ نہیں ہے، شہوت رانی کی جگہ نہیں ہے، کارخانوں میں، آفسوں میں، تعلیمی اداروں میں انسان بن کے جائے، کام کرنے کی جگہ، کام کے کوئی کام کے مزاحم، محنت کے مزاحم، ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد اور عورت دونوں اپنے کو زینت دے کر آئے تو کام چھوڑ کر عشق بازی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسلام چاہتا ہے عشق گھر میں رہے۔ اب مرد جاتا ہے مزین عورتوں کو دیکھتا ہے، عورتیں جاتی ہے مزین مردوں کو دیکھتی ہے، خود بخود اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے نظر اٹھ جاتا ہے، گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، محبتیں باہر، گھر میں نفرتیں۔ ان نفرتوں کے ماحول میں جو بچے پروان چڑھتے ہیں، کیسے بچے دنیا میں آئیں گے؟ پھر گناہوں کے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر وہ کام جو باعث بنتا ہے کہ شوہر و بیوی ایک دوسرے سے ہٹ کر جنسی ضرورتوں کو پورا کرے، شہوانی خواہشات کو پورا کرے، ان تمام راستوں کو بند کیا ہے۔ آپ شریعت میں جتنی ناجائز چیزیں ہیں آپ دیکھیے، جنسی خواہشات کو خدا نے انسان کو عطا کیا ہے، اور بڑی نعمت بھی ہے، جنت کی نعمتوں میں سے ایک، لیکن اس کے باوجود تمام راستے بند کیا ہے شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، زوجین کے علاوہ کسی اور راستے سے اس خواہش کو پورا نہیں کرنا ہے، تاکہ معاشرہ بھی پاک رہے، عفت برقرار رہے، باہمی اعتماد برقرار رہے، پاکیزگی برقرار رہے، اور گھر میں محبت اور عشق کے ماحول بھی برقرار رہے۔ لیکن مغرب والے آپ جانتے ہیں، انہوں نے دوسرا راستہ کھولا ہے۔ اسلام میں انسان کا مقصد زندگی عبودیت خدا ہے، لیعبدون۔ مغرب میں مقصد زندگی لذتیں لینا ہے، انسان کی مقصد زندگی لذت لینا۔ ابھی مغربی نظام، کافرانہ نظام کا نعرہ یہی، جتنی زیادہ لذت لے سکتے ہو لے لو۔ اب اس کے یہی طریقے، اس کے نتیجے میں کیا ماحول بن رہا ہے آپ خود دیکھتے ہیں۔ فیملی نابود ہو رہی، محبتیں ختم ہو رہی، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور بچے کے حالت، بس اوقات مغرب میں بچہ اپنے باپ گھومتے ہوئے 20-30-40 آدمی تک پہنچ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے باپ کون ہے، دینے کا وہ کیا نام ہے، ڈریس وغیرہ کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرانے کے لیے، انسان معراج انسانیت تک پہنچنے کے لیے، انسان حیوان سے جدا ہونے کے لیے، انسان انسانوں کی مانند زندگی گزارنے کے لیے، انسان مقصد تخلیق تک پہنچنے کے لیے، انسان جنت کے باشندہ بننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، ائمہ اطہار اور انبیاء الہی کے ساتھ ہم نشین ہونے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے۔ جنت میں جو ہم نشینی ہے وہ روحانی ہم نشینی ہے، وہ واقعاً ہم نشینی ہے۔ دنیا میں دشمنان اہل بیت بھی اہل بیت کے پاس پہنچتے تھے، ہم جب زیارت کے لیے جاتے ہیں زیارت کی اتنی فضیلت، لیکن دشمنان اہل بیت تو اہل بیت کے پاس پہنچتے تھے، ان کی کوئی فضیلت نہیں۔ کیوں؟ وہ روحانی رابطہ اہم ہے، کس نیت سے گئے، کن صفات کے ساتھ آپ گئے، کس عقیدے کے ساتھ گئے، کن اعمال کے ساتھ گئے۔ پیشے منی، مشہور جملہ مولا کے زبان حال نقل کرتے، پیشے منی دریا منی، آپ اگر میرے پاس بھی ہو لیکن میرا ہم عقیدہ نہ ہو، میرا ہم فکر نہ ہو، میرا ہم کردار نہ ہو تو یمن میں ہو، در یمن ہی پیشے میں نہیں، لیکن اگر یمن میں ہے وہ اس قرنی کی طرح میرے پاس ہو۔ یہ عقیدہ و عمل معیار ہے، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. پیغمبر اور جو پیغمبر کے ساتھ ہے, اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے اصحاب پیغمبر, جو بھی پیغمبر کے ساتھ ہے تا روز قیامت, جو بھی پیغمبر کے ساتھ ہے عقیدہ و عمل میں, ان کی صفت یہ ہے کہ اشد علی الکفار رحماء بینہم. تو جن نکات کی طرف قرآن نے اشارہ کیا, کربلا میں امام نے اشارہ فرمایا, ان میں سے ایک عرض کی دنیا ہے. دنیا پرستی, لوگ دنیا کی عبادت کرتے ہیں, دنیا کی بندگی کرتے ہیں. بندگی یعنی اس کے سامنے سر تسلیم خم ہونا. بندے کی علامت کیا ہے؟ سر تسلیم اپنے آقا کے سامنے خم کرتا ہے, اس کی اطاعت کرتا ہے. تو کچھ لوگ دنیا کی اطاعت کرتے ہیں اور یہ جب دنیا کی اطاعت کریں گے, دنیا کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے, خود بخود خدا کی نسبت میں مشرک ہوگا, خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا. خدا کہتا ہے ظلم کے ساتھ حکومت نہ کرو, دنیا کہتی ہے ظلم کے ساتھ حکومت کرو, تمہیں حکومت چاہیے. خدا کے حکم کو ٹھکرائے گا, دنیا کے بات مانے گا. خدا کہتا ہے کہ حرام طریقے سے مال مت کماؤ, دنیا کہتی ہے حرام طریقے سے مال کماؤ, تو دنیا کے بات مانے گا, خدا کے بات نہیں مانے گا. قرآن فرماتا ہے الحاکم التکاثر حتى زرتم المقابر, مال کی جمعوری نے, مال زیادہ کرنے کی جو عشق تمہارے اندر ہے, اس نے تمہیں غافل کر دیا خدا سے, اتنا غافل کر دیا. زرتم المقابر, یہاں تک کہ تمہارا جنازہ چلا گیا قبروں تک, مرنے کے دم تک تم غافل ہو گئے خدا سے. غافل ہونے کی وجہ تکاثر ہے, مال زیادہ زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش. کل سوف تعلمون, تمہیں جلدی پتہ چلے گا اس کے نتیجہ کیا ہے, عاقبت کیا ہے. اس آیت کی ایک شان نزول بھی ہے, وہ یہ ہے کہ عرب کے دو قبیلہ اپنے افراد زیادہ دکھانے کے لیے, بھئی ہمارے قبیلے کے افراد زیادہ تھے, مقابلہ ہوا, زندوں کو گنا, پھر قبرستان گئے مردوں کو گننے کے لیے. یہ بھی غفلت کی ایک شکل ہے, لیکن آیت کی اصل تفسیر یہ ہے, شان نزول بھی مد نظر ہے, اصل تفسیر بھی تکاثر, مال کا جمع کرنا, تکاثر کثرت سے زیادہ زیادہ مال اپنے پاس جمع کرنے کے لیے تم خدا سے غافل ہو گئے. تو انسان مال کا, حکومت کا غلام بن جاتا ہے, اس کا عبد بن جاتا ہے, اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اس کے سامنے جھک جاتا ہے, اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے, خود بخود خدا کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا. ابن عمر سعد نے کیا کیا؟ عمر سعد کہا کہ ملک رئی کی حکومت, ولی فی الرئی قرۃ عینی ام اصبح مأثوما بقتل حسین, حسین کو شہید کر دوں, یہ اشعار ہے عمر سعد کی تاریخ میں, میں گناہگار ہو جاؤں گا, لیکن رئی کی حکومت میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ عرض کیا میں نے چند دن پہلا, ابھی امام کو کوئی شہید نہیں کر سکتا, امام پردے غیب میں ہے, امامت کو شہید کرنے والا ابھی بھی ہے, ممکن ہے مجھ جیسا آدمی بھی امامت کو شہید کرے, یعنی مقصد امام کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے. کس کے لیے؟ دنیا کے لیے. عمر سعد نے دنیا کے لیے کیا, یزید نے دنیا کے لیے کیا. یزید کی خلافت خطرے میں, یزید کی خلافت خطرے میں تھی, آپ معمولی بات نہیں ہے. آپ نے دربار یزید, دربار ولید میں ہی فرمایا فلننظر اینا حق بالخلافہ, ہم دیکھتے ہیں خلافت کا حقدار کون ہے, میں ہوں یا یزید. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا معبود بن جائے, دنیا مضمون چیز نہیں ہے. حقیقت یہ خدا نے دنیا کو خلق کیا انسانوں کے لیے. نعم المال الحلال للرجل الصالح, پیغمبر فرماتے ہیں مال حلال صالح انسان کے لیے خدا نے خلق کیا. غیر مومن غیر مسلم کو مال خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں خدا کی طرف سے. مسلمان ہو جاؤ, خدا کو مانو, پھر اجازت. نعم المال الحلال للرجل الصالح. لیکن مال کو حکومت کو ذریعہ بنیادی فرق ہے، ذریعہ سمجھتے یا ہدف سمجھتے، مقصد زندگی حکومت ہے یا زندگی کا ذریعہ ہے، مقصد زندگی مال ہے یا زندگی کا ذریعہ ہے، اتنا فرق ہے کہ مؤمن اور کافر کے درمیان، ایک خدا پرست اور دنیا پرست کے درمیان. خدا پرست خدا کی بندگی کرتا ہے، دنیا پرست دنیا کی بندگی کرتا ہے. کہاں پر پتہ چلتا ہے؟ مولا یہی فرماتے ہیں، الناس عبید الدنیا والدین لعب علی السنتین، لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگ دنیا کے بندے ہیں. عبید عبد کا جمع ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، فارسی اردو میں غلام کہتے ہیں. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. والدین لعب علی السنتین، دین آب دہان کی طرح ہے کہ زبان کے حد تک ہے. فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَاءِ، عام حالت میں پتہ نہیں چلے گا، بڑا ایک بے دین بڑا دیندار شکل میں ظاہر ہوگا. جب بلا اور امتحانات سے دوچار ہو جاتے ہیں، قَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار کم ہی رہ جائیں گے. عمر سعد شب و روز مسجد میں بیٹھتا تھا، مسجد کے کبوتر کہلاتا تھا، لیکن جب امتحان کا موقع آیا پتہ چلا کہ یہ کس کا بندہ ہے، خدا کا بندہ ہے یا رئی کی حکومت کا بندہ ہے. اب پوری تاریخ بشریت کا خلاصہ یہ ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے غلط حکمران گزرے ہیں، جتنے ظالم عہدیدار گزرے ہیں، جتنے ظلم و ستم ہمارے گھروں میں بھی ہوا ہے، اس کا سب سے زیادہ اہم حصہ دنیا پرستی ہے. دنیا کے حکم کو خدا کے حکم پر ترجیح دی ہے. آپ خود دیکھیے جتنے جرائم ہیں، اس جرائم کے تہ میں جائیں گے دنیا پرستی نظر آئے گی. جتنے جنایات ہیں، جتنے ظلم ہیں، جتنے درندگی ہے، سب کے تہ میں جائیں گے دنیا پرستی نظر آتی ہے. دنیا پرستی نہ صرف انسان کی انسانیت کو نابود کرتی ہے، نہ صرف انسان کی آخرت کو نابود کرتی ہے، نہ صرف انسان کو خدا سے دور کرتی ہے، دنیا پرستی خود انسان کی دنیا کو بھی نابود کرتی ہے. جو محلات میں بیٹھتے آپ سمجھتے ہیں سعادت مند ہے، بیو کے شوہر پر اعتماد نہیں، شوہر کو بیو پر اعتماد نہیں ہے، ایک جہنم جیسے ماحول میں جس میں محبت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، ایسی ماحول ان کے پاس ہوتی. تو عرض یہ کر رہا تھا، دنیا پرستی کی مذمت ہے، دنیا کے بندہ بننے کی مذمت ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانے کے معنی نہیں ہے. دنیا کو وسیلہ سمجھو، ہدف نہ سمجھو، مقصد نہ سمجھو. دنیا کو سے محبت بھی کرو، منع نہیں ہے، لیکن آپ کا محبوب اصلی آپ خدا ہونا چاہیے. قد افلح اليوم، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ، قرآن فرماتا ہے بے شک کامیاب ہے وہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. فرعون کیا کہتا ہے؟ قد افلح اليوم من استعلا، کامیاب ہے وہ جو حکومت پر آتا ہے. استعلا یعنی مسلط ہو لوگوں کے گردنوں پر. فرعون کے منطق یہ ہے کہ جو حکومت پر آتا ہے وہ کامیاب ہے. قرآن فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى، خدا کے نام لے لو، خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کرو، لیکن عیب یہی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت خیر بھی ہے، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. دنیا فانی بھی ہے، دنیا میں خیر نہیں ہے. عرض کیا دنیا کی مشکلات سے کوئی فارغ نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کی مشکلات سے دور نہیں ہے، دنیا کے مسائل سے کوئی بھی دور نہیں ہے. تو یہاں پر خدا یہی فرماتا ہے تمہارے عیب اس میں نہیں ہے کیوں مال دنیا تمہارے پاس ہے، حکومت دنیا تمہارے پاس ہے، اس عیب یہ ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر. دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، ایک کام ایسا ہے جس سے آخرت حاصل کر سکتے ہو، ایک کام ایسا ہے جس سے دنیا حاصل کر سکتے ہو، وہاں پر دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا تمہاری ناکامی، بدبختی، درندگی، خدا سے دوری، محرومیت، حیوانیت کا سبب ہے. بس یہ پیغام ہم دینا نہیں چاہتے ہیں کہ مومن غریب رہے، فقیر رہے، حکمران نہ بنے، وزیر نہ بنے، بڑے عہدے نہیں، جتنے ہونا چاہیے سارے عہدوں پر مومنین کو ہونا چاہیے، ساری دولت مومنین کے پاس ہونا چاہیے، البتہ جائز طریقے سے. مومن کے پاس جب اعلیٰ عہدے ہو تو دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اپنی خدمت، عزیزوں کی خدمت، دین کی خدمت. جب کسی نے عرض کہ مولا میں دنیا سے محبت کرتا ہوں، تو پانچویں معصوم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کیوں دنیا سے محبت کرتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ عرض کہ مولا میں پیسہ جمع کرتا ہوں، کماتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے صلہ رحم کروں، اپنے بچوں کی خدمت کروں، گھر کے صورت میں سہولتیں پیدا کروں، مومنین کی خدمت کروں. فرمائیں یہ تو طلب دنیا نہیں، یہ طلب آخرت ہے.
آل محمد و آل محمد خداوند ترس صلوات.
طلب دنیا، بعض وقت انسان گناہ کے بغیر دنیا کماتا ہے تاکہ دنیا حاصل کرے، تاکہ دنیا حاصل کرے، یہ جائز ہے. وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، وزیر اعظم بننا ہی ہدف ہے، لیکن ناجائز طریقے سے اس اقتدار پر نہیں جاتا ہے. پیسہ کمانا چاہتا ہے، عربوں پیسہ کمانا چاہتا ہے، پیسہ کمانے کے لیے، یہ جائز دنیا ہے، حرام نہیں ہے اگر جائز طریقے سے کماتا ہے. مقصد خدا نہیں ہے، بس خدا نے جائز قرار دیا اس لیے میں کماتا ہوں، یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. اس میں نہ آپ کی انسانیت میں ترقی آتی ہے، نہ آپ کی انسانیت میں پستی آتی ہے، کیونکہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں خدا کے لیے نہیں کر رہے، انسانیت کے لیے نہیں کر رہے، زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ عہدہ بڑھانے کے لیے، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. صرف ایک محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی نہیں کماتے ہیں، لیکن تب بھی ان کے پاس سب سے بڑا محبوب خدا ہونا چاہیے. اگر دنیا سب سے بڑا محبوب ہو تو ایک موقع آئے گا، اس موقع میں امتحان ناکام ہوتا ہے، جب دنیا و آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے، جب دنیا و آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے. اب تک جائز طریقے سے کمایا ہے، ایک موقع ایسا ہوتا ہے جہاں پر ٹکراؤ آتا ہے، وہاں پر جس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، وہاں پر ممکن وہ خدا کے خوشنودی کو چھوڑ دے. بڑے امتحان میں، چھوٹے امتحانات میں نہیں، بڑے امتحانات میں. اب ایک عرب، ایک قاضی کو ایک عرب روپیہ رشوت مل رہا ہے، اب تک اس نے رشوت نہیں کھایا تھا، لیکن اب اتنا ایک بڑا پیسہ مل رہا ہے، ممکن ہے ڈکمگا جائے. لیکن جہاں پر اس کے ہر عمل کا مقصد خدا ہے، بچوں کی خدمت کرتا ہے کیونکہ خدا چاہتا ہے، مومنین کی خدمت کرتا ہے چونکہ خدا چاہتا ہے، بلکہ اپنی خدمت بھی کرتا ہے چونکہ خدا چاہتا ہے، تو ایسا آدمی کسی لمحے میں بھی خدا کے نافرمانی نہیں کرے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ انبیاء الہی کی سیرت، حضرت سلیمان کی حکومت کو آپ دیکھیے، انسانوں کے علاوہ جنات پر بھی حکومت کی، ہوائی جہاز نہیں تھا تو ہوا پر خدا نے ان کو مسلط کیا. پیغمبر خدا کی حکومت کو دیکھیے، علی مرتضیٰ کی حکومت کو دیکھیے، بارہویں امام جب آئیں گے آپ کی حکومت. حدیث میں ہے کف دس کی طرح امام کے سامنے پوری دنیا ہوگی، پوری دنیا والے امام کو دیکھ سکیں گے، امام پوری دنیا کو. اتنی عظیم حکومت، اتنی طاقتور حکومت، اور اتنا محبوب حکمران، اتنا پاکیزہ عوام اور اتنی پاکیزگی، تو یہ بس یہ مضمون چیز نہیں. دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا بھی مضمون نہیں ہے. ہمارے ائمہ اطہار میں امام حسن مجتبیٰ کی سیرت آپ کے سامنے ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت آپ کے سامنے ہے، انبیاء میں حضرت سلیمان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت یوسف کی زندگی آپ کے سامنے. نعمتوں سے فائدہ اٹھانا منع نہیں، نہ اعلیٰ عہدہ غلط ہے، نہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا غلط ہے، نہ مال و دولت ہونا غلط ہے. جناب خدیجہ کہ مال کے ذریعے کتنی خدمت ہوئی، فدق اسی لیے چھین لیا، انہوں نے دیکھ لیا تھا مال خدیجہ کے ذریعے نبوت کی اتنی بڑی خدمت ہوئی، فدق باقی رہے تو امامت کی خدمت ہو سکتی. تو بڑی خدمت ہوئی. ابھی دیکھیں اہل باطل پیسے کے ذریعے باطل کی کتنی خدمت کرتے ہیں، اہل باطل پیسے کے ذریعے باطل کی، ظلم کی، ستم کی کتنی خدمت کرتے ہیں. اگر یہ جو اہل باطل ہیں، حکومتیں ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہ ہوتی تو کچھ کر سکتے؟ یقیناً نہیں کر سکتے. تو مال بہترین ذریعہ ہے مقاصد کے حصول کے لیے، اس لیے مال ہی اہل ایمان کے پاس ہونا چاہیے. دولت مند ملک، ایک ملک 50 غیر دولت مند ملک پر حاوی ہو سکتا ہے. ابھی دیکھیں سعودی عرب کو آپ لیجئے، 50 اسلامی ممالک اس کے بلانے پر گئے، ان کو معلوم بھی نہیں کیوں بلایا، کس مقصد کے لیے بلایا، بالکل ایسا غلام کی طرح جو اپنے مولا سے پوچھنے کی جرأت نہیں ہے. کتنی ذلت ہے. پاکستان جیسا ملک جس میں ایٹم بم ہے، جس میں 20 کروڑ عوام ہیں، اب اس کو بلایا ہے، کیوں بلایا ہے، کس لیے ہے، مقصد کیا ہے، کچھ معلوم نہیں. یعنی کہ ذلت کے آخری درجہ ہے. وجہ کیا؟ پاکستان کے پاس علم کی کمی بھی نہیں ہے، آبادی کی کمی بھی نہیں ہے، زمین بھی سرسبز ہے، صرف فقر ہے. فقر ہے، حب دنیا ہے، صرف فقر. فقر کے ذریعے پیغمبر فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا لیے فخر کے باعث ہے. میں اتنے بے نیاز ہو جاؤں گا کل عالم سے، میں یہی دو مولا فرماتے ہیں دو سوکھی روٹی کھاتا ہوں، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہوں. ایسا فخر، ایسا فقر فخر کا باعث ہے. لیکن آدمی جب معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے فقیر ہو، اس کے دل میں خدا نہ ہو، ایسا آدمی ہر شیطان کے پاس جھک جائے گا. پاکستان کیوں جھکتا ہے؟ تو اسی لیے مال بھی مضمون نہیں ہے، حکومت بھی مضمون نہیں ہے. دنیا میں زندگی کرنا، عرض کیا حضرت نوح، بعض روایات میں 2500 سال انہوں نے دنیا میں زندگی کی، طوفان سے پہلے 950 سال زندگی تو صریح قرآن میں ہے. ہمارے آخری امام کتنی سال آپ کی عمر ہے اور پتہ نہیں، خدا کے علم میں خود امام جانتے ہیں کہ کتنے ہزار سال. ہماری تمنا تو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ظہور ہو، لیکن یہ ہماری دعا، ہماری تمنا، ہم ان کے لشکر میں شامل ہونے کی خواہش، لیکن امکان اپنی جگہ پر ہے. تو زندگی، دنیا میں زندگی زیادہ کرنا مضموم ہوتا تو انبیاء الہی ائمہ اطہار زیادہ زندگی نہ کرتے، وہ بھی مضموم نہیں ہے. دنیا میں لذتیں لینا بھی مضموم نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں باتقوا لوگوں کے بارے میں، باتقوا لوگوں نے دنیا میں بادشاہوں کی طرح محلات میں زندگی گزاری ہے، بادشاہوں کی طرح بہترین کھانا، بہترین کپڑا پہنا ہے، آخرت میں انبیاء خدا کے ساتھ محشور ہو جائیں گے. یعنی یہ مضمون چیز نہیں ہے. لذتیں سب سے زیادہ لذت جنت میں، لذت لینا بری چیز ہو تو جنت میں ہی بری ہونا چاہیے، سب سے زیادہ لذتیں جنت میں. تو لذتیں بھی بہت بہترین، ٹھیک ہے. ائمہ اطہار نے اجتناب کیا لذتوں سے، وہ غریبوں کی وجہ سے، مظلوموں کی وجہ سے، ان کے ساتھ ہمدردی کے لیے. انسانوں کے درمیان مار و منار و یہ چیز معیار انسانیت ہے. اس معیار کو تبدیل کرنے کے لیے معیار انسانیت نہ مال ہے نہ لذت ہے, معیار انسانیت قرب خدا ہے. یہ بتانے کے لیے, دوسرے یہ کہ ہمدردی کرنے کے لیے. جب ملک کے لوگ خود مولا فرماتے ہیں کیا میں پیٹ بھر کے سو جاؤں جبکہ ہو سکتے اس مملکت کے, اس وسیع مملکت کے کسی علاقے میں کوئی بھوکا سو رہا ہو, تو پھر مولا فرماتے ہیں میرا اور ایک جانور کے درمیان کیا فرق ہوگا؟ نعوذ باللہ. تو یہ چیزیں مضمون نہیں ہیں. پوری دنیا سے, دنیا کی تمام نعمتوں سے بہترین فائدہ اٹھانا شریعت میں پسندیدہ, یہ مومنین کے پاس ہونا چاہیے. اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے آپ, حکومت کے بغیر آپ, دولت کے بغیر آپ, طاقت کے بغیر, بڑی پارٹیوں کے بغیر, آبادی کے بغیر, لشکر کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. انسانی مقاصد, اسلامی مقاصد, الہی مقاصد, اہل بیت کے مقاصد تک پہنچ نہیں سکتے ان کے بغیر. یہ بہت, لیکن یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کیا ہے. آپ حکومت کو مقصد سمجھتے ہیں یا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ ابن عباس نے علی سے عرض کیا, یا علی یہ جوتا جو آپ سلوا رہے ہیں, کسی کے پاس سلوا رہے ہیں, اب یہ قابل استفادہ نہیں, چھوڑ دے, پھینک دے. فرمایا ابن عباس, اگر مظلوم کا حق ظالم سے لینا میرے مد نظر نہ ہوتا, تم پر حکومت کرنا اس جوتے سے بھی بستر تھا. یعنی حکومت ذریعہ ہے, حکومت ذریعہ ہے. اگر حکومت خوشنودی خدا, احکام خدا, عدالت, انصاف, مظلوموں کی حمایت کے لیے ہو تو بہترین عبادت ہو. اس کے لیے علی نے دسیوں ہزار قربانی پیش کی, دسیوں ہزار قربانی پیش کی. جب سے خلافت ظاہری پر آئے شہادت تک ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا آپ نے. حکومت باطل کو ختم کرنے کے لیے, حکومت اسلامی کو مضبوط کرنے کے لیے کام کیا. یہی چیز ہے. تو دنیا کی مذمت کس میں؟ یہ کہ آپ دنیا کے غلام مت بنو, دنیا کی بندگی مت کرو, دنیا کے اقدار کو ترک مت کرو, دنیا کے خدا کو ترک مت کرو, دنیا کے عبادت کو ترک نہ کرو, دنیا کے لیے پیغمبر و آل پیغمبر کو ترک نہ کرو, دنیا کے لیے قرآن کو ترک نہ کرو. یہ ہے, یہ پیغام ہے قرآن ہے, یہی پیغام حسین ہے. فرماتے کربلا میں کیوں حسین کے ساتھ لوگ کم ہیں, دوسرے طرف زیادہ ہے. خود مولا فرماتے الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہیں, دنیا کے بندے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں, اپنے معبود کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جو دنیا کی بندگی کرتے ہیں, ایک درود پڑھیے محمد والا. تو یہی پیغام ہے کہ کربلا کا پیغام یہ, کربلا میں دنیا پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان مقابلہ تھا. دنیا کے بندے اور خدا کے بندوں کے درمیان مقابلہ تھا, اور جو خدا کے بندے تھے وہ لشکر حسینی میں شامل ہو گئے, جو دنیا کے بندے تھے وہ لشکر ابن زیاد میں شامل ہو گئے. بظاہر سب کلمے پڑھ رہے تھے, بظاہر سب نماز پڑھ رہے تھے, لیکن دل کس کو دیا تھا؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں ایک واقعہ, کیونکہ واقعات جو ہوتا ہے اس میں جو پیغام ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتے ہیں. باقی جملات, حتی احادیث و آیات بھی ممکن انسان بھول جائے. یہ مشہور عالم دین نراقی ولایت فقیہ کے موضوع پر سب سے زیادہ, سب سے تفصیل کے ساتھ لکھنے والے پرانے زمانے میں نراقی ہیں. تو انہوں نے باپ بیٹا ایک نے وہی عروج السعد لکھا ہے جس کے اردو میں ترجمہ ہے عروج السعد کے نام سے, اور بیٹے نے معراج, بیٹے نے جامع سعادت لکھا ہے, تین جلد کی بہت معیاری اخلاقی کتاب ہے, انتہائی اعلیٰ کتاب ہے. آہستہ انشاءاللہ ترجمہ ہو جائے گا اردو میں, البتہ کتاب 150-200 سال پرانی. تو عرض یہ کر رہا تھا اس زمانے میں اس نے کتاب لکھی, ایک عبادت گزار بندے نے جو شب روز عبادت کرنا اس کا کام تھا, کتاب پڑھ لیا, بہت اس پر اثر کیا. سوچا یہ کتنا خدا والا ہوگا, اس کی زیارت کی. کہ آپ جانتے ہیں مومنین کی زیارت بھی مستحب ہے, علماء کی زیارت مزید مستحب ہے, اور جتنے تقویٰ زیادہ ہو اتنا ہی مستحب, کیونکہ ایک دوسرے سے خیر کے پیغام, مثبت پیغام, اچھے پیغامات ملتا ہے. اہل دنیا کے ساتھ سر رحم کے لیے بھی جائیں گے, اتنا مت بیٹھو کہ آپ پر اثر کرے, منفی پیغامات مل جائے. ساتھ بیٹھنے سے اثرات ہوتا ہے, مگر ان کہ آپ اتنے مضبوط ہو کہ اس پر مثبت اثر ڈال سکے, امر معروف کر سکے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ چلا گیا دیکھنے کے لیے, زیارت کے لیے نراقی, زمانے کے مرجع تقلید تھا لوگوں کے آمد و رفت. جب گیا دیکھا کہ بڑا شاندار مکان ہے, وہ سمجھ رہا تھا کوئی فرض کیجئے معمولی جگہ, چھپر جیسی جگہ ہوگی, شاندار مکان, قالیاں بچھی ہوئی. اب قالیاں آج کل بھی کم و بیش, اب تو اس کی حیثیت ختم ہو گئی, لیکن تب بھی قالیوں کی کچھ اہمیت ہے, قدیم زمانے میں بڑی اہمیت تھی. قالیاں بچھی بچھی ہوئی, لوگوں کے آمد و رفت, عجیب حال, شاہانہ زندگی گویا کم از کم اس کی نظر میں. اس نے سوچا اس نے کتاب میں کچھ لکھا ہے, اس کا اپنا عمل کچھ اور ہے, بالکل بدل گیا. نراقی نے اس کے چہرے سے پڑھ لیا اس بیچارہ پر کیا گزر رہا. اب وہ اٹھ کر جانے لگا تو نراقی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کربلا جا رہا ہوں. تو کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو اس نے کہا میں ابھی جا رہا ہوں. کہا میں بھی ابھی تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. اٹھ کر چلا گیا, قوم کے نزدیک پہنچا, کافی فاصلہ ہے قدیم زمانے کے لحاظ سے. تو اس عابد نے کہا میرا لوٹا ہے, ظاہر قدیم زمانے میں سات لوٹے کی ضرورت تھی, میرا لوٹا ہے, وہ آپ کے گھر پر چھوڑ کر آیا ہوں, بھول گیا. تو اس نے کہا کیا ہے, جب قوم کے نزدیک پہنچے یہاں سے اور ایک لوٹا خرید لیتے ہیں. کہا نہیں, اس لوٹے کے ساتھ 40 سال میں نے زندگی کی ہے, اس کے ساتھ ایک الفت ہے. واپس گئے نراقی کے گھر پر پہنچے, اس نے اپنا لوٹا لیا. تو نراقی نے کہا دیکھو بندگی یہ نہیں ہے, تمہارے پاس صرف ایک لوٹا تھا, اسی لوٹے نے تمہیں کربلا کے راستے سے واپس لایا, لیکن میرے پاس اتنی حکومت, شہرت, مقام, ذمہ داریاں, ان سب نے مجھ کو کربلا جانے سے نہیں روکا. دنیا پرستی, مال و دولت و حکومت و عصمت ہونا نہیں ہے, تمہارے دل پر کس کی حکومت تھی؟ یہ بنیادی چیز یہی ہے. ابھی بھی ہم زندگی کے ہر موڑ میں دیکھتے ہیں, جس کے ایمان مضبوط ہے اس کے عمل, جس کے ایمان کمزور ہے اس کے عمل کو آپ دیکھتے ہیں. زبان سے جو کچھ کہے, جو ایمان ہے وہ ظاہر ہوتا ہے امتحان کے مواقع پر. الناس عبید الدنیا والدین لعقون علی السنتین, لوگ دنیا کے بندے ہیں, دین ان کی زبان کے حد تک. فَإِذَا مُحِصُوا بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَانُونَ, تو ہمیں معاشرے میں تقوی, حب خدا, حب اہل بیت بیان کرنے کی ضرورت ہے. حب اہل بیت کی دولت البتہ جس طرح سے ہونا چاہیے ویسے ہمارے پاس نہیں ہے. ان کی عظمت, ان کے مقامات, ان کی ولایت کو ہم درک نہیں کر سکتے ہیں. روایت میں ہے نا فضائل علی کو لے جانے والی اونٹوں کا جو سلسلہ ہے, اس کے حد فرشتہ خدا کو معلوم نہیں تھا. یہ تعبیر ہے کہ فضائل اہل بیت کی کوئی حد نہیں ہے, خدا کے بعد ان کا نمبر ہے. خدا لامحدود ہو, خدا کے بعد ہماری نسبت میں, کل انسانیت کے نسبت میں یہ لامحدود ہے. یہ ان کا مقام ہے, لیکن اس کے باوجود ان کی محبت کسی حد تک, یعنی ان کے مقام کے ساتھ شائستہ محبت شرط ہمارے پاس نہ ہو, لیکن کچھ ہے. بہرحال یہ بڑی نعمت ہے ہمارے پاس, دنیا میں کسی دین و مذہب کے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت نہیں ہے اپنے رہبروں کے نسبت میں جتنے اہل بیت کے ماننے والوں کے دلوں میں محبت ہے اہل بیت کے ساتھ. عشق کی سمندر ہے شیعوں کے، دل عشق کے سمندر ہے، محبت کے سمندر ہے. جتنے آنسو شیعہ گراتے ہیں پوری تاریخ بشریت میں کسی قوم نے اپنے رہبروں کے لیے ایسا آنسو نہیں بہایا. اس کے اہم وجہ عظمت ہے محمد آل محمد کی. ایسے عظمت والی ہستیاں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہیں، نہ انبیاء الہی میں نہ اولیاء الہی میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے. ایک وجہ یہ، دوسری وجہ یہ کہ سب سے زیادہ مصیبتیں انہوں نے برداشت کی، ان سے بڑھ کر کسی نے مصیبتیں برداشت نہیں کی. وہ بھی انسانیت کے لیے، وہ بھی ہماری نجات کے لیے، دنیا میں بھی نجات کے لیے، آخرت میں بھی نجات کے لیے. دنیا میں بھی خدا پسند ہونے کے لیے، آخرت میں بھی خدا پسند ہونے کے لیے. دنیا میں بھی انسان بننے کے لیے، آخرت میں بھی انسان بننے کے لیے. دنیا میں بھی ہماری شفاعت، ہمارے ہدایت کے لیے، آخرت میں بھی ہماری شفاعت اور ہمیں جنت کی طرف ہدایت کرنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود کچھ ہم جو ممبر پر آتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا جدا کیا ہے. گویا امام حسین گریے پر خوش ہو جائیں گے، مرثیہ پڑھنے پر خوش ہو جائیں گے، قصیدہ پڑھیں گے مدح کریں گے خوش ہو جائیں گے، نوحہ پڑھیں گے خوش ہو جائیں گے، ماتم کریں گے خوش ہو جائیں گے. ان چیزوں سے حسین خوش ہو جائیں گے، علمدار خوش ہو جائیں گے، علی خوش ہو جائیں گے، جناب سیدہ خوش ہو جائے گی، اور نماز پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، جہاد کریں گے، امر معروف کریں گے، نہی عن منکر کریں گے. ان اعمال کا تعلق خدا سے، ان سے خدا خوش ہو جائے گا. خدا و آل محمد کی چاہتوں کو جدا کر دیا. یہ غلط پیغام مجھ جیسے لوگوں نے دیا، ورنہ وہ لوگ جو عزاداری حسین کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، وہ کس طرح سے کردار حسینی سے دور ہو سکتے، کس طرح سے سیرت حسینی سے دور ہو سکتے، کس طرح سے اس مقصد سے دور ہو سکتے جس مقصد کے لیے حسین نے اتنی بڑی قربانی دی، پورا بھرا گھرانے کو اس راہ میں قربان کر دیا. دیکھیے، ان کان دین محمد لم یستقیم، یہ تمام جملات حسین کا خلاصہ علماء نے جمع کیا. ان کان دین محمد لم یستقیم، اگر پیغمبر کے دین اپنے صحیح راستے پر میری شہادت کے بغیر نہیں چل سکتا، اپنے صحیح راستے پر آگے نہیں بڑھ سکتا، فَيَسْيُوهُ حُزِينِ، تلوارو آؤ حسین پر حملہ کرو. یہ پیغام، یہی ایک پیغام لے لے تو جو عاشق حسین ہے، عاشق عزائے حسینی ہے، عاشق مقصد حسینی ہوگا. آج پانچ محرم ہے، حسین کی مظلومیت کی سب سے بڑی دلیل شہزادہ علی آسان مظلومیت حسین، کہ اس سے بڑھ کر دلیل چاہیے. ابھی بھی دنیا میں جب کسی ظلم کی مذمت کرنا چاہتے تو کہتے بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا. یہ ابھی انسانی فطرت یہی ہے، چھوٹے بچے پیارے ہوتے ہیں، بے گناہ ہوتے ہیں. یعنی کوئی نہیں کہہ سکے چھوٹا بچہ گناہگار ہے، خطرناک بھی نہیں ہو سکتا چھوٹا بچہ کہ یہ ہم سے انتقام لے گا، ہم سے جنگ کرے گا. اب حسین کا نور چشم علی اصغر کہ کیا کہنا، فرزند حسین ہے. معرفت ہم جیسے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. روایت میں یہ ہے کہ جب تیر آئی علی اصغر مسکرا گئے. خون علی اصغر کو حسین نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. امام پنجو فرماتے آسمان نے انکار کیا، زمین کی طرف اشارہ کیا، زمین نے بھی عاجزی کا اظہار کیا. آسمان کی رحمتوں سے اہل زمین محروم ہو جائیں گے، زمین کی نعمتوں سے اہل زمین محروم ہو جائیں گے. کتنی عظمت ہے شہزادہ علی اصغر، حسین نے اپنے محاسن شریف پر منایا. خدا جانتا ہے کتنا پیارا شہزادہ تھا. نقل مقتل کے مطابق حسین مینا میں گئے, بہت تنہا ہو گئے تھے. حل من ناصر من سلم حل من دار دنیت وعن حرم رسول اللہ. حسین کی آواز بیچارگی سے نہیں ہے, حسین ولایت تک بھی نہیں رکھتے, عالم کو زیر و زبر کر سکتے ہیں, لیکن مقصد حسین یہ کہ خون کے ذریعے تا روز قیامت انسانیت کو بچانا ہے. اگر ولایت کے ذریعے دشمنوں کو شکست دینا مد نظر ہوتا تو خود خدا کی قدرت بھی کم نہیں ہے. خدا کی قدرت ہے تمام دشمنوں کو نابود کرنے کی, تو انبیاء و ائمہ بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ سنت الہی ہے کہ غیبی طاقت کے بغیر بشر کی تربیت ہو, بشر کی ہدایت ہو. آزادی کے ساتھ بشر کو راہ راست پر چلائے. اسی لیے حسین نے جنات کو بھی منع کیا, فرشتوں کو بھی منع کیا, نہیں کربلا میں کردار پیش کرنا. رہتی دنیا تک انسانیت کو حسین کی ضرورت ہے, حسین کی قربانیوں کی ضرورت ہے, یزیدیت کو رسوا کرنے کی ضرورت ہے. میدان گئے, حل من ناصر ینصرنا حل من دار دنیتنا حرم رسول اللہ. روایت میں ہے کہ شہیدوں کی لاشوں میں جنبش ہوئی. وہ یہ شہدا فرما رہے تھے, مولا اگر جان ہوتی, اگر توانائی ہوتی, ہم آپ کی مدد کرتے. دوسری طرف سے خیمگاہ سے رونے کی آواز آئی. پلٹ کر حسین خیمگاہ کی طرف آئے. باغیرت امام ہے, سیدائیوں کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا. خیمگاہ کی طرف آئے, خبر ملی کہ شہزادہ علی اصغر نے اپنا آپ کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا. نہ معلوم آواز حسین کا اثر تھا یا پیاس کا اثر. حسین نے شہزادے کو اٹھایا, اشقیا کی طرف لے گئے. فرمایا اے اشقیا, اگر تمہاری نظر میں میں گناہگار ہوں, یہ چھوٹا سا بچہ شیرخوار بچہ کسی کے نظر میں گناہگار نہیں ہو سکتا. دیکھو کتنا پیاسا ہے, کتنا پیاسا ہے. شیر بادری سے بھی محروم ہو چکا ہے. اشقیا نے اشقیا کے درمیان اختلاف ظاہر ہونے لگا. عمر سعد نے حرمرا سے کہا, حرمرا حسین کی زبان کو بند کرو, حسین کو خاموش کرو. کہا کیا حسین کو نشانہ بناؤں یا علی اصغر کو؟ کہا کہ تمہیں علی اصغر کے ننا سا حرمرا نظر نہیں آتا. سشعوں میں تیر بہت بڑی تیر ہوتی ہے, سشعوں میں تیر رہا کیا علی اصغر کے ننے سے حلقوں پر. روایت کہتی ہے فذبحہ من الورید الى الورید ومن الورید الى, ایک کان سے دوسری کان تک علی اصغر کو ذبح کیا. چھوٹے سے شیش ماہ شہزادے کے لیے ضرورت نہ تھی. روایت میں علی اصغر اتنے پیاسے ہو گئے تھے کہ جس طرح سے مچھلی جب خشکی پر گرتی ہے زبان کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, اسی طرح سے علی اصغر اپنی دہانی مبارک کھولتے تھے بند کرتے تھے. علی اصغر کو لے کر گئے, لیکن کس دل کے ساتھ, کس جگر کے ساتھ حسین علی کو لے کر گئے. آواز آئی فرشتوں کی طرف سے, حسین برداشت کرنا, ہم نے جنت میں دودھ پلانے والے مرزے تیار کر رکھا ہے, علی اصغر کو دودھ پلا. جب حرملہ, بعض روایتوں میں دوسری شدی کے بارے میں ہے, کیا کبھی تمہارا دل حسین پر رحم آیا؟ تمہارے دل میں حسین پر رحم آیا؟ ترس کھایا کہاں کہاں؟ ایک موقع پر جب علی اصغر شہید ہوئے، حسین اصغر کی لاش لے کر خیمہ کی طرف جا رہے تھے، نزدیک پہنچ کر چند قدم پیچھے ہٹتے تھے، چند قدم آگے جاتے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اسے تو شرم آ رہی تھی۔ کس طرح سے ششمہ پیاسے کو ماں کے حوالہ کرے؟ کسی شہید کو حسین نے عاشورہ کے دن دفن نہیں کیا کیونکہ موقع نہیں تھا، لیکن شہزادہ علی اصغر کو خیمہ کے کنارے پر لے جا کر دفن کیا، شاید اس لیے تھا کہ سمجھ رہے تھے اصغر کی لاش گوڑوں کے ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکتی، شاید اس لیے تھا کہ اصغر کا سر انہر والا یہ نیزہ بلند نہ ہو۔ یہ غم حسین کے دل پر جراحت کی شکل میں، زخم کی شکل میں تھا۔ جب زہر یا زہر سکینہ بابا گھومتے ہوئے حسین کے لاش پر پہنچی، بے ہوش ہو کر حسین کی لاش پر گر پڑی، عالم خواب میں آپ نے یہ اشعار سنا، معروف اشعار، شیاطی مہما شربت معلما یذکرونی۔ میرے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پیا میری یاد کرنا۔ کسی غریب پر رونے چاہتے ہو، کسی دیکش پر رونا چاہتے ہو، کسی شہید پر رونا چاہتے ہو، میری یاد کرنا۔ اے کاش عاشور کے دن ہوتے، آپ دیکھتے کس طرح سے میں شہزادہ علی اصغر کو لے جا رہا ہوں پانی پلانے کے لیے۔ اشقیا نے پانی کی بجائے تیر کے ذریعے میرے اصغر کو سیراب کیا۔ اصغر جیسا شہزادہ، پیارا شہزادہ کے درد کا احساس سب نے کیا تھا شاید۔ جب شام غریبان کے موقع پر پانی پہنچا خیمے میں، تو حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال کی بچی کو دیا گیا، پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ آپ سب سے چھوٹی ہے، پانی لے کے روتی ہے اصغر کے پاس۔
اللهم إنا نسألك ونحسن عليك باسمك العظيم يا الله العز والجل ذكر يا الله 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 خدایا محمد آل محمد کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، حسین کے ششمہ علی اصغر کا واسطہ۔ ہمارے بعض مومنین میں بیمار ہیں، ان کے گھر میں بیمار ہے، بیمار دعا کے کہا، خدا نے بحق شہزادہ علی اصغر، بحق حسین، بحق مظلومیت حسین، بحق غم حسین، خدا ہمارے تمام بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما، خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خدا قیامت کے دن ہمیں حسین کے عزاداروں میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما، خدا آنے والے سالوں میں بھی حسین کی آزاداری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔